الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله عزيز الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات
اللهم صل على محمد.
گفتگو شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ، سید اصغر عباس رضوی، سیدہ صفدر النساء، سید ابو الحسن زیدی اور زمرد حسین صاحب، اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو ظاہر ہے کہ زیادہ تفصیلی و طولانی ناممکن ہے، نہ میں ایسی کسی گفتگو کا ارادہ لے کے بیٹھا ہوں، اور ہو سکتا ہے اگر آپ میں سے کسی کو یہ گفتگو زیادتی لگے تو میں پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں کہ کھانے وانے کے بعد اور جب بدن آرام کی طرف مائل ہو اس وقت ذہن پر زور ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو یہ بعض اوقات زیادتی ہو جاتی ہے. بہرحال سادہ سی گفتگو ہے، ماہ صیام ہے، ماہ رمضان ہے، اور یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی، آیت نمبر 182 سورہ بقرہ کی، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے. لعلکم، لعلکم کا مطلب ہے اس امید میں، ان دا ہوپ، ان دس ایکسپیکٹیشن، ٹھیک ہے، لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے. اچھا، اس میں ہماری گفتگو جو زیادہ تر ہوتی ہے ماہ صیام میں، ماہ رمضان کے حوالے سے، وہ ہوتی ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو روزے کو باطل کرتے ہیں، وہ کون سے 10 امور ہیں جن میں سے اگر کوئی بھی انجام دے دیا جائے تو آپ کا روزہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، یا روزے میں اور فقہی احکامات جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے. لیکن اس آیت کے اندر جو سب سے نوٹیسبل پوائنٹ ہے کہ خدا نے فقط روزے کا حکم نہیں ہم پر واجب کیا، بلکہ روزے کا حکم واجب کرنے کا پرپز اور آبجیکٹو بھی بیان کیا، ٹھیک ہے. مطلب یہ آیت جو ہے فقط یہ نہیں بتا رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ تھے، یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کا مقصد بھی بیان ہو رہا ہے. لعلکم کس لیے، خدا کیا امید کرتا ہے، یعنی خدا نے تم پر ایک چیز واجب کی، اس کو واجب کرنے کے بعد خدا کی توقع کیا ہے کہ تم کیا کرو گے، ہاؤ ول یو ریسپونڈ ٹو اٹ. لعلکم تتقون. اب اگر ہمارا رسپانس یہ ہو کہ جو خدا کا مقصد ہے صرف وہی نیگلیکٹ ہو اور باقی تمام کی تمام چیزوں پر توجہ، یعنی ان آیتوں میں 3-4 آیتیں ہیں جو روزے کے احکامات سے متعلق ہیں بعد میں، لیکن ان میں سے کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگلی آیتوں میں کہ جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، یا دیگر آیتوں میں یہ ہے کہ روزے کو اتم الصیام الی اللیل، رات ہونے تک روزے کو تمام کرو، لیکن کہیں بھی یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ روزے کا حکم واجب کرنے کا یہ مقصد ہے. مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے، فقط ایک جگہ، لعلکم تتقون. تو اگر ہم کسی بھی کام کے تمام کنڈیشنز کو، ریکوائرمنٹس کو فلفل کریں، اس کے پیریفرل میں جتنے امور ہیں ان سب کا خیال رکھیں، اور جو کور آبجیکٹیو ہے اس کو اگنور کر دیں, اس کو نگلیکٹ کر دیں, اس کا حساب نہ رکھیں. یعنی اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا یہ فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون, تو کیا ہمیں اس بات کا کوئی حساب رکھنا پڑے گا؟ اس کا کوئی حساب کتاب ہے کہ ہم جب یہ 30 دن گزار رہے ہیں ماہ رمضان کے, تو ہم وہ اس مقصد کو کس حد تک حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ یا یہ یوں ہی ایک بات ہے کہ میں فرض کر لوں کہ میں متقی ہو رہا ہوں, یا اس کا کوئی حساب ہے, اس کا کوئی معیار ہے, کوئی پیمانہ ہے؟ تو میں فقط یہ چاہ رہا تھا کہ اس طرف ہم تھوڑا سا توجہ کریں کہ جب ہم رمضان کے ایام کو گزار رہے ہیں تو یہ روزے جس مقصد کے تحت, جس آبجیکٹو کو لے کر ہم پر فرض کیے گئے, واجب کیے گئے, اس کا کتنا حساب ہمارے پاس ہے. اور اس حوالے سے میں فقط دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ تقوی کے حوالے سے آپ اپنی مانیٹرنگ خود کیسے کر سکتے ہیں, کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میرے اندر یہ صفت تقوی پیدا ہوتی جا رہی ہے یا نہیں. صفات جو بھی ہوتی ہیں نا, اس کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں. پہلا یہ کہ ایک صفت ایک بیج کی طرح ہوتی ہے, اٹ از لائک اے سیڈ, جو انسان کے نفس میں آتا ہے. یعنی بالکل انسان کا جو نفس ہے اور اس کا قلب ہے وہ لائک زمین ہے. جب بھی کوئی اچھی صفت ہوتی ہے, اچھی یا بری, تو وہ گویا ایک بیج کے طریقے سے آپ کے دل کی زمین میں آ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی کنڈیشنز بناتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر آپ عبادت کا ماحول بناتے ہیں اپنے لیے, آپ نیکی کا ماحول بناتے ہیں اپنے لیے, تو یہ کیا ہے؟ یہ ایٹموسفیئر ہے, یہ وہ کنڈیوسیو ایٹموسفیئر ہے جس میں اس نیک صفت کا بیج آپ کے دل کی زمین میں سے گرو کرے گا. ٹھیک ہے؟ اور اس چیز کی مثال قرآن کریم نے دی ہے سورہ ابراہیم میں کہ انسانوں کے لیے دو قسم کے درخت ہیں. ایک کون سا ہے؟ شجرہ طیبہ ہے اور ایک شجرہ خبیثہ ہے. آپ آیت نمبر 20 سورہ ابراہیم میں دیکھیے گا, اس کے بعد شجرہ طیبہ بھی ہے اور شجرہ خبیثہ بھی ہے. شجرہ طیبہ کی یعنی پاک درخت کی خصوصیت کیا ہے؟ اصلہ ثابتن, پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط و محکم ہیں, اس کو ہلانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَا, اس کی شاخیں بلند ہوتی ہوئی آسمانوں میں جا رہی ہیں. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا, اور یہ وہ درخت نہیں ہے جو اپنا پھل دینے کے لیے کسی موسم کا پابند ہو. کل حین, ہر لمحے میں یہ اپنا پھل لیتا ہے باذن رب. یہ شجرہ طیبہ ہے. تو آپ اگر اپنے قلب میں, اپنے نفس میں یہ پاکیزہ صفات, جن میں سب سے پہلی صفت کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بندگی ہے, بندگی رب, بندگی حق, کہ اگر وہ صفت موجود نہیں ہے تو پھر سب ختم ہے. اگر بندگی حق والی صفت موجود نہیں ہے قلب میں تو پھر سب ختم ہے, پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بندگی, تقوی, زہد. اور اس حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا تھا, ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے گفتگو نہیں سنی ہوئی, کہ آپ کو جو بھی عبادات کا نظام دیا گیا ہے, یعنی جس کو آپ فروع دین کہتے ہیں, اگرچہ کہ یہ فروع دین والی ٹرم بعض اوقات بڑی مسلیڈنگ بن جاتی ہے, لیکن اسٹل اگر یعنی جس کو ہم فروع دین کے کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, خمس, حج, جہاد, امر بالمعروف, تولّٰ تبرا, کہ یہ جو اعمال جنہیں ہم دین و شریعت کی بنیاد پر عمل میں لاتے ہیں, ہر عمل کے تہ میں اور ہر عمل کا مقصد ایک صفت ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی کہ روزے کا مقصد کیا ہے, لعلکم تتقون, خدا تم سے یہ امید کرتا ہے. اچھا خدا کیوں امید کرتا ہے؟ خدا ہمیں متقی بنا کیوں نہیں دیتا؟ اب یہاں پر بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, خدا کیوں امید میں؟ اس لیے کہ یہ زندگی کا نظام ہے. جب آپ کو عقل دی, جب آپ کو شعور دیا, جب آپ کو اختیار دیا, تو اس زندگی میں 50% خدا, 50% آپ کا اختیار. ٹھیک ہے, خدا نے پورا نظام آپ کو دے دیا, تمام رستہ دکھا دیا, راہ بتا دی, راہ روشن کر دی, راہبر اور رہنما دے دیے, کتاب دے دی, رستہ چلنا ہمارا کام ہے. ٹھیک, تو اب خدا یہ امید کرتا ہے کہ اتنا سب کچھ عطا کرنے کے بعد تم صحیح رستہ طے کرو گے, اور جس مقصد کے لیے ہم نے تم کو یہ تمام نظام دیا ہے دین کا بنا کر, اس مقصد کو اچیو کرو گے تم اپنی لائف میں. تو ہر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ جیسے آپ کے روزہ اور حج یہ صفت تقویٰ پیدا کرتے ہیں, اور جیسا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ صفت بیج کے طریقے سے گرو ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی اسٹرینتھ, یعنی آپ جتنا زیادہ نیک عمل اور نیکی کی اور خدا کی بتائی بھی راہ پر چلیں گے, معصومین کی اتباع کریں گے عملاً, تو وہ صفت کیا ہوگی؟ وہ اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی, وہ شجر طیبہ گرو کرتا چلا جائے گا. تو تین بنیادی صفات ہیں جن میں سے پھر ہر اچھی صفت نکلتی ہے. روزہ اور حج تقویٰ ہے. آپ کے جتنی عبادات ہیں, یعنی زکوٰۃ اور خمس و جہاد, یہ کون سی عبادات ہیں؟ انفاقی عبادات ہیں. انفاقی کا مطلب ہے کہ جس میں آپ اپنے پاس سے کچھ خرچ کرتے ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں آپ کو اس بات کی کا پابند بنایا گیا ہے کہ اپنی پاکٹ سے, اپنی جیب سے نکالو, خرچ کرو. انفاقی عبادات کا مقصد ہے صفت زہد کا پیدا ہونا. صفت زہد کا معنی یہ ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. جو امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ سورہ حدید کی دو آیتوں میں خدا نے تمام زہد کو سمیٹ دیا ہے. وہ آیتیں کیا ہیں؟ لَكَيْلَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ, لَكَيْلَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, کہ جو تم فوت کر بیٹھو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر مایوس نہیں ہونا ہے, جو تم کو دے دیا جائے اس پر خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہونا ہے. یہ دو چیزیں اگر اس پر تم قابو پا لو تو تمہارے اندر کون سی صفت پیدا ہو جائے گی؟ صفت زہد پیدا ہو جائے گی. اور صفت زہد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا اور دنیا کے امور انسان پر قبضہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں. پھر آپ نے وہ روایتیں سنی ہیں نا کہ انسان کے لیے جو موت کی تکلیف ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے, جس کو فرمایا گیا ان الفاظ میں کہ بعض لوگوں کے لیے موت کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک ریشمی چادر کو کانٹوں بھری جھاڑیوں پر ڈال کر اور اس کو پھر نکالنے کی کوشش کرو, نکلے گی پھٹ پھٹ کے, تار تار ہو کے نکلے گی. تو کچھ لوگوں کی موت اس طریقے سے کیوں آتی ہے؟ یہ کانٹے کون سے ہیں؟ یہ تعلقات دنیاوی ہیں جن کو اپنے اندر بسایا ہوا ہے. تو جب انسان کے نفس کو مرتے وقت, موت کے وقت الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہر جگہ سے تو وہ چیز پیوست ہے اندر, جدا کیسے ہوگا اس سے؟ تو صفت زہد آپ کو کس چیز کے لیے انیبل کرتی ہے, ہیلپ کرتی ہے کہ یہ کانٹے آپ کے نفس میں نہ گھسے ہوئے ہوں, آپ آزاد ہوں. تو یہ جو انفاقی عبادات ہیں کہ جن میں آپ کو ترغیب دی گئی ہے کہ مال اور جان خدا کے رستے میں خرچ کرو, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ دنیا کی محبت آپ کے قلب سے نکلتی ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ نماز ہے, صلات. صلات کیا ہے؟ یہ بندگی ہے. सलात और नमाज का जो आउटकम है वो सिफत बंदगी है, ठीक है। तो हर इबादत आपको एक सिफत की तरफ ले जाती है और एक सिफत अता करती है। लेकिन अब जो हमारे पास सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि हमने हर इबादत के मकसद को तो साइड में कर दिया और हमारी तमाम की तमाम तवज्जो उसके प्रोसीजर पे होती है, हाउ टू डू इट, लेकिन इस पर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं होती कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, ये सब का सब हम पर क्यों वाजिब किया गया है, ये सारे काम करने के लिए हमें क्यों कहा गया है, क्यों बुलाया गया, क्यों दावत। तो बहरहाल अगर हम रोजे की तरफ पलटते हैं तो रोजे के लिए, रोजे के साथ ये रोजे के आउटकम के तौर पर जो सिफत है वो क्या है, सिफत तकवा है। सिफत तकवा को अगर आप डिफाइन करना चाहें, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से इसको बयान करते हैं, जो हमें समझ में आती है तारीफ ज़्यादा बेहतर और वो इवन इससे खुद क्लैरिफाई हो जाती है कि अगर खुदा रोज़े का पर्पस तकवा करार दे रहा है तो थोड़ा सा आप इस पे गौर करें कि रोज़े में ऐसी कौन सी खास बात है जो सिफत तकवा को पैदा कराती है, रोज़े में ऐसी क्या खास बात है। यानी अगर आप रोज़े को उसकी तमाम शराइत से के साथ अंजाम देते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्पेशल है, कि उसमें आप इस बात पे गौर करें। यानी मैं कुछ छोटी सी एक मिसाल दूं कि जैसे बहुत गर्मियों के रोज़े हैं या आप बहुत थके हुए दफ्तर से आए और प्यास के मारे हालत बुरी हो रही है, ठीक है, आप अलग अकेले कमरे में गए हैं, आपके सामने फ्रिज भी है, ठंडा पानी भी है, 99.9% पॉसिबिलिटी यह है कि आप पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे, इतनी शदीद प्यास भी है, कोई देख भी नहीं रहा है, आराम से हम अपने इस काम को छुपा सकते हैं, क्यों नहीं पिएंगे। इसलिए नहीं पिएंगे कि आपके पास ये एहसास मौजूद है कि कोई नहीं है लेकिन खुदा देख रहा है। और मैं लोगों को तो धोखा दे सकता हूं और उनसे तो छुपा सकता हूं लेकिन खुदा को कैसे डिसीव करूंगा। अगर इसका हिसाब मुझसे लिया जाएगा, ये वो चीज है जो रोजे में स्पेशल है, ठीक है। यानी रोज़ा आपके अंदर इस कैफियत और हालत को मजबूत करता है कि हर हाल में खुदा मुझे देख रहा है, चाहे गलत काम करने के, डिसेप्शन के, फरेब के तमाम मौके मौजूद हों, कोई भी उसको मॉनिटर करने वाला ना हो, लेकिन फिर भी वो एहसास जो रोज़ा। अच्छा, और एक बात बड़ी अजीब है, आप इसको बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, कि रोज़े के अलावा हालत में इंसान इतना मुतवज्जे नहीं होता इस चीज़ की तरफ। यानी ये रोज़े की एक बरकत है जो इंसान के अंदर ईजाद होती है। यानी हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में इतना ज़्यादा खुदा का ख्याल नहीं रख रहे होते जितना हालत है रोज़ा में हमारी ये कैफियत होती है कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना है, जितनी भी प्यास है बर्दाश्त करनी है, ठीक है। तो इस सिफत का नाम, ये जो आपके अंदर अब एक क्वालिटी बिल्ड होती है, कौन सी क्वालिटी बिल्ड होती है कि आप जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, तन्हा है, लोगों में है, लेकिन खुदा की नजरों के सामने। तो ये जो डेफिनेशन है ना तकवा की, ये खुद आपको रोजे की हालत से समझ में आ जाती है कि खुदा ये चाहता है कि ये जो बरकत तुम्हें रोजे की बदौलत हासिल होती है इसको स्ट्रेंथन करो, ये बीज डालो अपने अंदर और इसको मजबूत करो और टेक इट ओवर योर होल लाइफ। ये खाली रोजे की हालत में ये नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम जिंदगी में जिस जगह पर भी हो, जिस मकाम में भी हो, जिस हालत में भी हो, वहां यही कैफियत होनी चाहिए। کہ خدا کی نظروں سے دور نہیں ہوں، خدا کی نظروں سے غائب نہیں ہوں. تو اب یہ کیفیت اور حالت جتنی زیادہ آپ کے اندر مضبوط ہوتی چلی جائے گی تو کیا ہوگا، صفت تقوی اتنی آپ کی ذات میں ترقی کرتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہ حج میں بھی اسی قسم کی صورتحال ہوتی ہے کہ وہاں بھی کافی زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں کہ جس کا انسان کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس چھوڑو اس کو، لیکن آپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے ڈر سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے اس کو کیا جواب دیں گے، اس کو نہیں دھوکہ دے سکتے. بات واضح ہوگی؟ یہ لعلکم تتقون. تو جب آپ کو روزے میں مانیٹرنگ کرنا ہے اس بات کی، آپ اپنے پروسیجر کو تو مانیٹر کرتے ہیں لیکن آپ پرپز کو مانیٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو روزے کی حالت ہے کہ اس میں یہ نہیں ہو وہ نہیں ہو، وہ اس کی بہت پابندی ہے، لیکن وہ تو خالی ایک طریقہ ہے نا ایک کام کرنے کا، مقصد تھوڑی ہے. صحیح. اچھا، اس حوالے سے ایک تھوڑا سا میں اشارہ آپ کو کروں کہ اور ایک پریکٹیکل اسپیکٹ تقویٰ کا، اور یہ چیز مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کی تھی قرآن کریم میں، سورہ طلاق میں. قرآن کریم میں بہت سارے آیتیں ہیں تقویٰ کے بارے میں، بہت آیتیں. اگر آپ نہج البلاغہ دیکھیں، امام علی علیہ السلام کے بہت اقوال ہیں تقویٰ کے بارے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے نا، اٹ از ون آف دا کی کوالٹیز، کہ اگر انسان متقی نہیں ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ دین کے رستے میں کوئی ترقی کر پائے، آگے جا پائے. صفت تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے انسان کو اوپر جانا. میں تھوڑا سا سورہ طلاق میں کے حوالے سے آپ کو ایک دو نکات کی طرف متوجہ کرا کے بس بات ختم کروں. سورہ طلاق چھوٹی سی سورہ ہے، 12-13 آیتیں ہیں اس میں، اور اس سورہ تقویٰ کے بارے میں کم از کم 4 جملے. اچھا، سورہ کے نام سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سورہ کا مین موضوع کیا ہے. اس سورہ کا مین موضوع طلاق ہے. کس طریقے سے بات ہوتی ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یعنی کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو کیا کرو کہ ان کو پوری مہلت دو کہ وہ اپنی عدت کو پورا کریں. اچھا، اب آج کل کے دور میں ماشاءاللہ اب آسٹریلیا میں تو یہاں تو ٹائڈ از ریورسڈ، تو یا آپ لوگوں کو شاید 8-10 سالوں کے بعد نا یہ سب آیتیں فیل بھی نہیں ہوں گی، لیکن وہ جو عرب کا ماحول تھا نا، جس ماحول میں قرآن اترا ہے اور نازل ہوا ہے، اس ماحول میں عورت واز نتھنگ مور دین اے کموڈیٹی، کہ جس کا سیل پرچیز، رکھنا نکالنا، یہ سب ایک کامن طریقے تھے اس معاشرے میں. اس سوسائٹی کے اندر ان احکامات کا نازل ہونا بذات خود ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں عورت ذات کی یہ حیثیت ہو، وہاں پر جو قوانین قرآن کے ذریعے سے آئے ہیں اور رسول خدا کے، مطلب رسول خدا، میں آپ کو ضمناً ایک بات عرض کروں کہ بعض اوقات یہ چیز ہوتی ہے، رسول خدا نے اتنی شادیاں کر لیں، رسول خدا نے کہاں اتنی شادیاں کر لیں، رسول خدا نے صرف ایک شادی کی تھی. اگر آپ رسول کے نکاح اور شادی کی بات کرتے ہیں نا، وہ ایک کی تھی خود سے، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سے. اس کے بعد جتنے بھی آپ کے نکاح ہیں، یا دوسروں کے اصرار پر ہیں یا کسی خاص وجہ سے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر جناب زینب بنت جہش، ان سے نکاح کیوں ہوا تھا؟ کہ زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. زینب بنت جہش جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھیں، ان کا نکاح آپ نے زید سے کیا، زید بن حارثہ سے کیا. اس کے بعد ان میں ڈائیورس ہو گئی، تو وہ ایک چیز جس کو بتانا تھا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا, تو ان کی متعلقہ سے آپ نے نکاح کیا. اینڈ سو آن. ہر شادی کے پیچھے اس قسم کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. رسول خدا نے, اور پھر اس کے بعد دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ رسول نے اپنی بیویوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا ہے. یعنی وہ سوسائٹی جس میں طلاق دینا یہ چٹکیوں کا کھیل تھا, رسول نے کسی ایک بیوی کو زوجہ کو طلاق نہیں دیے. ناراض ہوئے ہیں, قرآن گواہ کے ناراض ہوئے ہیں. سورہ تحریم اگر آپ پڑھیں, قرآن گواہ کے ناراض ہوئے ہیں, طلاق نہیں دیے. اور آپ کے وصیت کے یہ جملے ہیں کہ جو تمہارے ماتحت ہیں اور جو تمہاری عورتیں ہیں ان کے بارے میں خبردار رہنا, آپ کی وصیت کے یہ جملے ہیں. درست. تو اب یہاں پر کہ جب طلاق دو تو کیا کرو, عدت کا انتظار کرو, یعنی وہ مہلت جو ہے ان کی, اس سے پہلے گھر سے نہ نکالو, زیادتی نہیں کرو, ان کو جو دینا ہے ان کا خرچہ حق اچھے طریقے سے دو. اگر روکنا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, نیکی کے ساتھ روک لو یا نیکی کے ساتھ رخصت کرو. یہ آیتیں ہیں جو اس میں احکامات ہیں, اور اس کے بیچ بیچ میں تقویٰ ہے. اس کے بیچ بیچ میں یہ ترکیب مجھے ہمیشہ بہت عجیب سی لگتی رہی ہے کہ یہ ان دونوں چیزوں کا جوڑ کیا بنتا ہے آپس میں, کہ ایک طرف حکم طلاق آ رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے طلاق, ان کو روکو, عدت پوری کرنے دو, ان کو گھر میں رکھو, باہر نہیں نکالو, پھر اس کے بعد اچھے سے رخصت کرو, ان کا مال دو, حق دو, زیادتی نہیں کرو, جو دے دیا وہ چھینو نہیں واپس, اور اس کے درمیان تقویٰ کی آیتیں, اور بے مثل تقویٰ کی آیتیں. تو وہ آیتیں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک پریکٹیکل تقویٰ کے حوالے سے ایک نقطہ بتا دوں کہ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ کو جس مقام پر سب سے پہلے تقویٰ کو ایکسرسائز کرنا ہے وہ اپنے ہاتھ میں موجود کمزور لوگوں کے حقوق کا خیال ہے. یہ وہ میسج ہے جو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ میں, جو آپ کے ماتحت ہیں, جو آپ کے سامنے ضعیف ہیں, کمزور ہیں, یعنی جیسے اس سوسائٹی میں عورت بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی, کوئی پاور آور نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, یعنی جس قسم کی بھی لوگ حرکتیں کریں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور اس پر یہ تمام, اور پھر اس کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, کہ تم وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ, تقوی خدا اختیار کرو جو تمہارا رب ہے کہ تم ان کے گھروں سے باہر نہ نکال لینا, دربدر نہ کر دینا کہ اب تو اس کو طلاق ہو گئی, اب اس کا میرے مجھ سے کیا تعلق. اور پھر اس کے بعد وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ حدود خدا ہیں, یہ خدا کی کھینچی ہوئی باؤنڈریز ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اور جو خدا کی حدود سے باہر نکل گیا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اس نے اپنا برا کیا. یعنی یہ بھی قرآن کا ایک میسج ہے, بہت ہی ریکرنگ میسج ہے کہ جو بھی تم گڑبڑ کام کرتے ہو نا, تم کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے, اپنے ساتھ کرتے ہو. تم کسی کے ساتھ بھی اگر ظلم اور زیادتی کرتے ہو تو وہ اس کے ساتھ بہت تھوڑی سی مدت کے لیے زیادتی ہوتی ہے, تم اپنے ساتھ دائمی اور ابدی ظلم اور زیادتی کرتے ہو. کہ جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود سے باہر نکلا اس نے اپنے نفس پر, اپنی جان پر ظلم کیا. اور یہاں پر تین باتیں تقویٰ کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں, تین جملے, بہت ہی کلاسیکل سینٹنسز ہیں وہ تقویٰ کے فوائد. تو میں وہ سنا دوں, میں نے کہا سورہ طلاق آپ لوگ انشاءاللہ جائیے گا, غور کیجئے گا, میں زیادہ تفصیل میں گیا تو پھر ٹائم بہت اضافی نکل جائے گا. لیکن یہ کہ میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا. اور یہ سورہ جو تھی جیسے میں نے کہا کہ مجھے بہت عجیب طریقے سے فیسینیٹ کرتی تھی کہ یہ کیا بن رہی ہے بات کہ احکامات طلاق ہیں شروع میں 7-8 آیتوں میں اور اس کے اندر جا بجا تقویٰ ہے. تقویٰ کے بارے میں پہلا جملہ کیا آیا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقویٰ الہی کو پریکٹس کرے. ٹھیک ہے, تقویٰ الہی کو پریکٹس کرے یعنی یہ صفت آپ کے اندر موجود ہو اور اس صفت کے مطابق آپ کا عمل انجام پائے. کیا ہوگا پھر, یجعل له مخرجا, خدا اسے زندگی میں کبھی پھنسا ہوا رہنے نہیں دے گا. جو بھی تقوی الہی کو پریکٹس کرے گا اس صفت کو, اب اس صفت کا پریکٹیکلی سب سے پہلا معنی آپ کو کیا سمجھ میں آیا, کہ سب سے پہلا معنی کیا سمجھ میں آیا, جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے حقوق میں زیادتی کرتے ہوئے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ تقویٰ یہی ہے نا, خدا دیکھ رہا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی, یعنی ویسے تو کسی کے ساتھ لیکن جو آپ کے ماتحت ہیں. اچھا, جو آپ کے ماتحت میں ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ یعنی مثال کے طور پر کہ یہاں پر ہم لوگ ایک اچھی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے, تو ہم فار ایگزامپل اس حالت میں اپنے خاندان والوں کو بھول جاتے ہیں, اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں, ان کی تکالیف کو فراموش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئمہ علیہ السلام کے جو جملے ہیں اس میں اس بات کی بہت بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام کے آپ کے کسی صحابی نے اس طریقے سے بیان کیا کہ میرے فلاں رشتہ دار ہیں, کوئی پھوپھی ہیں, وہ ہیں وہ, زیادہ تر لوگوں کو ایک شکایت ہوتی ہے نا, رشتہ دار زیادتی کرتے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں رسپانس نہیں کرتے, وہ ہمارے ساتھ. تو اس نے کہا کہ فلاں میرے رشتہ دار ہیں, اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا لیکن میں نے حسن سلوک کیا. امام علیہ السلام بے انتہا خوش ہوئے اس بات پر, بے انتہا خوش ہوئے, اور آپ نے فرمایا کہ تم ایسا ہی کرنا, آئندہ بھی ایسا ہی کرنا. یعنی رشتہ داروں کی بدسلوکی کا جواب ہرگز بدسلوکی سے نہیں دینا ہے. ائمہ علیہ السلام کی فرمائشات کے مطابق اگر ہم اس رستے کے پیروکار ہیں, یہ نہیں دیکھنا ہے اپنے رشتہ داروں میں کہ جی انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, انہوں نے اس وقت مجھے چھوڑ دیا تھا, میرا یہ سب نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک, یعنی جو سلسلہ ارحام ہے, صلہ رحم ہے, قربتاً اللہ ہے, جیسے آپ اسی کی نیت کریں کہ مثال کے طور پر امام رضا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے, میں اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں, میں اپنے امام کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں, کہ ٹھیک ہے میرے رشتہ دار میرے ساتھ زیادتی کریں مجھے پرواہ نہیں ہے, میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا. ٹھیک ہے, تو تقویٰ کی جو پہلی منزل جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے سورہ طلاق سے وہ یہ ہے, اس بارے میں متقی بنو, اس جگہ پہ یاد رکھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ سب سے مین ٹینڈنسی انسان کی گڑبڑ کرتے ہوئے کہاں آتی ہے, اس جگہ پر ہی آتی ہے نا جہاں آپ کو خوف نہیں ہوتا. جو ہمارے ماتحت ہیں یعنی جیسے یتیم ہیں بیچارے, اب ان کے حقوق ہیں, ان کے اموال ہیں, ان کے معاملات ہیں, کون پوچھنے والا ہے, کچھ بھی کر لیں. یہ تقویٰ کا درجہ اول ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے عملی تقویٰ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے حقوق مجھ پر واجب ہیں اور اسپیشلی جو میری مٹھی میں ہیں, جو میرے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے, جو میرے ماتحت ہیں, ان کے حقوق میں کس حد تک ادا کرتا ہوں. تو اس سورہ طلاق کا جو میسج ہے نا کہ یہ تقویٰ, اور اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے ہم تم کو پھنسا نہیں رہنے دیں گے. خدا نے جا بجا وعدے کیے ہیں, یعنی اسی طلاق کے احکامات کے اندر جگہ جگہ پر تقویٰ ہے, اور وہ سارے کے سارے ایک لحاظ سے خدا کے پرومسز ہیں. پہلا پرومس کیا ہے کہ اگر تم من یتق اللہ یجعل له مخرجا, ہم اس کے لیے مخرج نکلنے کی جگہ بنا دیں گے. اگر تمہارے اوپر رستے بند ہو جائیں گے, ہم تمہارے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیں گے. یجعل له مخرجا, اور کیا کریں گے, ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اس جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اس جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اس کے بعد اگلی آیت, اب پھر اس میں پھر یہی جملہ آتا ہے کہ جب وہ خواتین ہیں, یعنی جیسے طلاق دی تو طلاق میں یہ ہوتا ہے نا کہ پھر ان کے کچھ ایام آ جاتے ہیں, اس میں روکنا ہے رکھنا ہے, پھر وہ حکم آ گیا. پھر وہ آیت کہاں پہ ختم ہو رہی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو تقوی الہی اختیار کرے گا خدا اس کے لیے اس کے تمام کاموں کو آسان کر دے گا, اس کے کاموں میں سے سختی اور تنگی کو نکال لے گا. پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, جو تقوی الہی اختیار کرے گا ہم اس کی برائیوں کو اس سے پوشیدہ کر دیں گے. یہ بڑا بہت خوبصورت ورڈ ہے. یعنی کیا مطلب ہے, تھوڑا سا اس کو میں اگر وضاحت کروں, دیکھیں ہم سب اپنے نامہ عمل ہم سمجھتے ہیں نا کہ جہاں پر ہمارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں, ہم سب بہت ساری خرابیاں اور برائیاں اس میں آلریڈی ریکارڈ کرا چکے ہیں, اور اگر ہم صحیح معنوں میں جسٹس کے پیمانوں پر دیکھیں تو اولیاء خدا جس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ہماری عبادتیں در حقیقت گناہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو شاید یہ جملہ عجیب سا لگے گا, اس لیے کہ صلات کیا ہے, بندگی ہے. ہماری صلات میں کتنی بندگی ہوتی ہے, کتنی بندگی ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے نا. ہم دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, سچ ہے جھوٹ ہے. الحمد للہ رب العالمین جو ہماری زبان سے نکلتا ہے, سچ ہے جھوٹ ہے. کیا فقط اور فقط ہم اللہ رب العالمین کی حمد کے قائل ہیں یا دنیا میں ہر ایک کی حمد کے قائل ہیں؟ جہاں بھی طاقت دیکھی, جہاں بھی پیسہ دیکھا, جہاں بھی سٹیٹس دیکھا, اس کی حمد و ثنا شروع ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ تو اگر حقیقت اور سچائی کے ترازو میں تولا جائے تو ہماری عبادتیں گناہ کے زمرے میں آئیں گی, نہ کہ ثواب کے. صحیح, لیکن وہ خدا رحمان و رحیم ہے, مہربان ہے, کس پر بھی ہمارا کام چلتا رہتا ہے, اس حالت پر بھی. تو یکفر عنہ سیئاتہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ تم جب آگے جا رہے ہو نا تو تم خالی برائی ہی لے کر آئے ہو اور کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. اگر حق اور حقیقت کی ترازو میں, یعنی جیسے جب مثال میں نے کئی دفعہ دی ہے کہ ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جی امام علی میزان عمل ہیں, یہ خوش ہونے کی بات ہے. میزان کس کو کہتے ہیں, میزان کس کو کہتے ہیں, ترازو کو کہتے ہیں نا. امام علی کی ترازو پر میری زندگی تولی جائے, کیا نکلے گا, کیا حیثیت ہوگی اس کی؟ یہ خوش ہونے کی بات ہے, ڈرنے کی بات ہے؟ تو یعنی اس زندگی کو, اس نام عمل کو کہ اگر اسے حق کی میزان پر تولا جائے تو سیئات ہیں فقط, برائیاں ہیں. جن چیزوں کو ہم بیٹھ کے فخر کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں, نہ خلوص ہے، نہ دیانت ہے، نہ طہارت ہے نفس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو خدائے رحمان و رحیم کیا کرے گا؟ یکفر عنہ سیئاتہ، ہی تمہاری برائیوں کو ہم تم سے چھپا دیں گے، تمہاری برائیوں کو ہم تم سے چھپا دیں گے. یعنی جب ہم تمہیں حساب کے مرحلے میں بلائیں گے تو تمہارے اور تمہاری برائیوں کے بیچ میں پردہ کر دیں گے کہ ان کے ill effects تمہارے اوپر اپلائی نہ ہو سکے. لیکن اس کے لیے جڑ کیا ہے؟ تقویٰ. کہ تم اپنی زندگی کو کیسے گزارو؟ خدا کی نظروں کے سامنے ہو. اس حالت میں، کیفیت میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے، یہ نتیجہ ملے گا. یعنی یہ پرومس ہے. اور آخری پرومس کیا ہے؟ وہ یعظم لہ اجرا، اور اس کے اجر کو عظیم بنا دیں گے. یعنی برائیوں کو چھپا دیں گے اور جو بھی اجر اور ریوارڈ مل رہا ہے اس کو عظمت عطا کر دیں گے. تو یہ ہے روزے کا پھل. ٹھیک ہے، یہ ہے روزے کا پھل. تو آپ جب اب ماہ رمضان گزاریں، تو جب پروردگار نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تو اس کے گودے پہ جائیں، مغز پہ جائیں، جسٹ پہ جائیں، اور پھر تقوی کے جو نتائج ہیں، یعنی تقوی کے بالمقابل خدا نے جو وعدے کیے ہیں، جو میں نے یہ تینوں سورہ طلاق میں، اور سورہ طلاق کا حوالہ ایک تو میں نے اس حوالے سے دیا کہ اس میں ایک بہت انلائٹننگ اسپیکٹ بھی ہے تقوی عملی کے اعتبار سے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دس آیتوں میں سے یہ چار نکات نکالنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. اس کو آپ آسانی سے تلاوت کر سکتے ہیں، آسانی سے ریفر کر سکتے ہیں، کہ جہاں خدا نے متقی کے لیے یہ چار وعدے کیے ہیں، یہ ہم دیں گے تمہیں اگر تم اس پر رستے پر ہو. اور آخری بات کہ آپ اگر ایک اور چیز جو ماہ رمضان اور روزے کے حوالے سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، کہ روزہ آپ کو متقی بناتا ہے اور تقوی آپ کے لیے یہ سارے بینیفٹس لے کر آتا ہے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ اگر آپ انہی آیتوں کو، جو سورہ بقرہ کی آیتیں، ان کے پیچھے جب آئیں تو آپ 182 سے شروع ہوتا ہے اور 185 تک یہ روزے کے حوالے سے آیتیں، جن میں وہ ظاہری احکامات بھی ہیں، جو فقہی احکامات جس سے بنتے ہیں. 186 آیت دعا ہے. 186 جو ہے سورہ بقرہ کی، وہ باقاعدہ آیت دعا ہے جس میں خدا نے دعا کرنے والوں کی فضیلت اور دعا کے حقیقی معنی کو سمجھایا ہے. اس کا تو میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ میں آپ کو عرض کروں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب اے پیغمبر تجھ سے سوال کریں عبادی، میرے بندے، عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي، اب یہ نہیں کہ جواب یہ نہیں، لیکن فَإِنِّي، پس میں قریبن، میں قریب ہوں. اگر آپ، یعنی قرآن کریم کا جو اسلوب اور دستور ہے، اس کو اگر مد نظر رکھیں کہ یہ آیت دعا روزے کے اور رمضان کی آیتوں سے متصل کیوں ہیں، اس کے فوراً بعد کیوں ہیں، تو یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ انسان کو اگر اس کے مقصد کے تحت، مقصد کے ساتھ ماہ صیام کو گزارا جائے، تو روزہ انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ بندہ خدا سے دعا کرنے کے لائق بن جاتا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کے، دو منٹ مجھے دیں کہ میں ذرا اس کی لطافت آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھوں. 186. وَإِذَا سَأَلَكَ، اے پیغمبر جب سوال کریں تم سے، کون سوال کرے؟ عبادی، میرے بندے. کیا یہ ترکیب جو ہے میرے بندے، یہ کتنی جگہ آپ کو قرآن میں ملتی ہے؟ کہ جب خدا لوگوں کو کہے کہ یہ میرے بندے ہیں, میرے بندے ہیں, بہت کم جگہوں پہ ملتی ہے آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی سب خدا کے بندے ہیں, لیکن جب خدا کہتا ہے کہ میرے بندے ہیں تو یہ وہ جنرل بات نہیں ہے, یہ وہ فضیلت ہے. یعنی جس کو آپ اپنی اولاد کو بعض اوقات کہتے ہیں نا, خوش ہو گئے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے. کب کہتے ہیں؟ ہر وقت کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا. جب وہ کوئی قابل فخر کام کرتا ہے, جب وہ کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے جس پر آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ تو میرا بیٹا ہے. یہ وہ والی ترکیب ہے کہ آپ اگر روزے کو اس کے مقصد اور شرائط کے ساتھ پورا کریں تو خدا کیا کہہ رہے ہیں ان میں, کہ میرے بندے جب اے پیغمبر تمہارے پاس آئیں اور کیا پوچھیں. اچھا اب دیکھیں, یہاں بھی ایک بہت اہم بات ہے اور یہی حقیقتاً فلسفہ دعا ہے, کہ ہم ہمیشہ خدا کے پاس جاتے ہیں اور کسی اور کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ خدا کے پاس گئے, یا اللہ میرے بیٹے کو, میری اولاد کو یہ دے دینا, یا اللہ میرے کام میں برکت دے دینا. اگر آپ تھوڑی سی اپنے چشم تصور میں اس بات کو لائیں کہ یعنی جیسے ایک باپ ہے, ماں ہے, کہ اولاد جب آتی ہے قریب کیا دل جاتا ہے, کچھ دو چار محبت کی باتیں ہوں, کچھ اپنائیت والی چیز ہو. اگر ہمیشہ آپ کی اولاد آپ کے پاس آئے اور کہے مجھے یہ دلا دیں, مجھے وہ کھلونا دلا دیں, مجھے وہ گاڑی دلا دیں, مجھے فلاں کر دیں, کیسا فیل ہوگا آپ کو؟ آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ یہ جو رشتہ پدری ہے یہ اس کی توہین ہے؟ کہ بھائی ٹھیک ہے, انسان کو ضرورت ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, باپ سے ہی کہے گا اور کس سے کہے گا, لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ سوائے اس کے اور تعلق ہی ختم ہو جائے. تو خدا ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ اگر تم پیغمبر کے پاس جاؤ گے, میرے بندے بن کر آؤ گے, تو تم میرے بارے میں پوچھو گے, نہ کہ مجھے ذریعہ بنا کر کسی اور کے بارے میں پوچھو گے. یہ تمیز آپ کو کون سی صفت سکھاتی ہے؟ تقویٰ سکھاتی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ, جب سوال کریں تجھ سے عبادی, میرے بندے, عنی, میرے بارے میں, نہ کہ حاجتوں کے یہ دے دیں وہ دے دیں فلاں مسئلہ. اگر خدا قدیر و توانا و عزیز و حکیم پر اطمینان ہے تو اتنا اطمینان تو ہونا چاہیے نا کہ وہ خود میری زندگی کو صحیح کر دے گا. اتنا بھی اعتماد نہیں ہے خدا پہ کہ ہر وقت مانگے جا رہے ہیں, مانگے جا رہے ہیں, میرے بارے میں پوچھیں تو تم کیا جواب دینا؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں تم سے کبھی بھی دور نہیں ہوں. اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي, میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب کہ وہ دعا کرے. ٹھیک ہے, دعا, دعا کرنے والا, دعا کرنے کا وقت اور دعا کی قبولیت, ان چاروں میں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ قبولیت کا. اگر میرے بن کر میرے پاس آتے ہو تو قبول ہے سب سے پہلے. یعنی جسے علماء اور عرفاء ایک بات کہتے ہیں نا, کہ ہم احمق ہیں کہ جو اپنی حاجتیں قبول کرانے کے لیے, اس کی فکر کرو کہ تم قبول ہو جاؤ خدا کی بارگاہ میں. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کی باقی چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر عنی, میرے بندے بن کر میرے بارے میں جستجو کرتے ہوئے آتے ہو میرے پیغمبر کے پاس, تو اس بات کو سمجھ لو کہ تم مقبول ہو. اجیبو, سب سے پہلا ہے اجیبو, اس کے بعد ہے دعوت الداعی، جب پکارنے، یعنی پکارنے والا پکارے، اذا دعانی جب کے پکارے. تو یہ مقام اور معیار، یہ بھی روزے کا ثمر ہے. اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ کہ یہ انہی آیتوں کے تسلسل میں ہے، آیت دعا 186، کہ اگر روزے کو اس کے پرپس کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ، اس امید کو پورا کرتے ہوئے کہ جس امید سے خدا نے یہ روزے ہم پر واجب کیے تھے، تو اس کا پھل کیا ہے کہ انسان خدا سے دعا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. دعا کی قابلیت بہت بڑی فضیلت ہے. ایسے تو سب مانگ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے. دعا کرنے کی قابلیت اور اہلیت کہ خدا کہے کہ آؤ میرے بندے، میرے پاس آؤ اور میں تمہاری حاجت پوری کروں. اور اس میں سب سے بڑا کمال کیا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میری کوئی بھی حاجت سوائے آپ کے قربت کے اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس جگہ پر آنا ظاہر ہے کہ یہ ہم جیسے لوگوں کے، جیسے کہہ لیں، ہمارے بس سے باہر چلی جاتی ہے بات. کیونکہ پھر جب خدا بلاتا ہے تو خدا پھر کبھی حضرت یوسف کی طرح قید خانے میں بھی پہنچا دیتا ہے، کبھی حضرت موسیٰ کی طرح دربدر بھی کر دیتا ہے، کبھی حضرت ابراہیم کے طریقے سے آگ میں بھی ڈال دیتا ہے. تو خدا یہ بھی کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب کے سب کمال کے لیے ہے، لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں. تو بہرحال، لیکن اگر کم از کم ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ روزے کا پرپز اور جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو پریکٹس کریں، اس کو اسٹرینتھن کریں. جو چیز عام دنوں میں آپ کے لیے مشکل ہے، خدا نے روزے کی برکت سے اسے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے. اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، اس صفت کو اپنے اندر مضبوط کریں، اور انشاءاللہ پھر تقوی کے جتنے بینیفٹس ہیں ان تمام بینیفٹس کو اپنی زندگی میں حاصل کریں. ٹھیک، مطلب یہ ماہ رمضان اور اس کی برکتیں. جب ماہ رمضان المبارک، تو ماہ رمضان مبارک کب ہوگا؟ جب آپ یہ کچھ حاصل کر لیں گے. تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا ہماری، آپ کی، ہم سب کی توفیقات میں، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خدا ہم سب کو معرفت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اور صداقت اور دیانت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ مبارک کا جو ورڈ ہے، یہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب گہوارے میں کلام کیا ہے تو ان میں سے اپنی صفات جب بیان کی ہیں تو ایک جملہ یہ بھی ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ خدا نے مجھے مبارک قرار دیا ہے میں جہاں بھی رہوں. خدا ہمیں یہ صفت عطا کرے کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو خدا کسی انسان اور کسی بندے کو دے کہ وہ جس جگہ پر بھی ہونا اپنے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے بابرکت ہو. اور یہ کہ انشاءاللہ پروردگار عالمین، کیونکہ اس وقت دنیا میں حالات کافی دگرگوں ہیں، تو کم از کم ہمیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو انڈر پریولیجڈ ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو مومنین پریشانی میں ہیں، اذیت میں ہیں، ایک دن بھی اپنی دعاؤں میں ان مومنین کو فراموش نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہماری نالائقی ہے کہ ہم عملی اقدام نہیں کر سکتے، لیکن اگر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے جیسے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، اسی طریقے سے تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے جو روئے زمین پر ہیں سب کے لیے مانگیں، ان کی تکلیفوں کے دور ہونے کے لیے، ان کے پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، خاص طور سے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبیوں میں، اپنے دوستوں میں، جہاں جہاں بھی آپ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی بیچارہ مجبور و محتاج ہے، ہم پر واجب و لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کو پہنچیں، اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں. اور انشاءاللہ یہ توفیقات اگر ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں تب عبادات کا مقصد حل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بالآخر سب سے آخری بات کہ تمام انسانوں کی خدمت قربتاً اللہ, انسانوں کا منہ دیکھ کر نہیں, بدلہ چاہنے کے لیے نہیں, تعریف کروانے کے لیے نہیں, ہر خدمت ہر نیکی قربتاً اللہ, کہ بس میرا رب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اینڈ دیٹس اٹ, اس کے علاوہ مجھے کسی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا ہمارے مرحومین کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے, اور انشاءاللہ ہم ماہ رمضان سے سرخرو ہو کر نکلیں. اللہ.